میرے عزیز بھائیوں اور بیٹوں، ڈاکٹر محمد رضی نقوی شہید اپنی گفتگو میں اپنے زمانے میں جب وہ طالب علم تھے تو قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی جن آیات کا اکثر ذکر کرتے تھے وہ اس طرح ہے کہ اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے سخت دشمن ہے اور ایک دوسرے کے بہت خیر خواہ، تم میں سے جس نے ان کو اپنا سرپرست بنایا بس وہ بھی انہی لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا، خدا ظالموں کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی کو قرآن پاک کی راہ ہدایت میں صرف کی اور ہر ممکن تدبیر اور جدوجہد کی کہ ان کے تنظیمی ساتھی بھی اس پر عمل کریں۔ یوں وہ اس آیت کی عملی تفسیر بھی تھے اور تنظیمی ساتھیوں کے لیے ماڈل آئیڈیل بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کربلا اور نجف کے مضبوطی جذبوں، شعور و آگاہی، احساسات اور حوصلوں کی خدا میں پرورش پائی اور روم آدھے محمد کی درسگاہ نجف سے روحانیت کو اپنے دل و دماغ میں سمویا۔ کربلا کی فضا میں روز اشور کے استغاثے کو روح کی گہرائیوں میں جذب کیا اور عہد کر کے پاکستان میں قدم رکھا۔ اپنی کربلا کی تلاش میں لاہور برہ اسٹاف سے گورنمنٹ کالج اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سرگرداں رہے۔ شیعہ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی دعوت پر 22 مئی 1972 کو امامیہ طلبہ کے نمائندگان کے اجلاس میں شرکت کی۔ انتشار افتراق کی جکڑی ہوئی شیعہ قوم کی حالت ذات پر گفتگو ہوئی۔ مجلس اور ماتم سے ظہور امام زمان کی راہ تلاش کرنے پر بحث ہوئی اور آغاز سفر کے لیے امامیہ طلبہ کے اتحاد پر اتفاق ہوا۔ تحت الشعور میں دین اسلام کے لیے درد کی چنگاری کو ذمہ داریوں کے احساسات نے زبان دی، نعرے دیے، چنگاری شعرا بنے، روشنی ایک تعلیمی ادارے سے دوسرے تک پہنچی، آشنائی کا سفر، آئی ایس او کا ملک گیری کا ہدف، ہر سطح کے مسائل کے تانے بانے جوڑنے کی تدبیروں کی تلاش میں امامیہ طلبہ آئی ایس او کی تنظیم میں یوں جکڑے گئے جیسے یہ کڑیاں مقناطیسی ہوں، ایک دوسرے کو یوں ملتے تھے جیسے ہم فکر، ہم قلعہ، ہم فریاد ہوں، ایک دل کئی جسم یا بائی مدتوں سے پچھڑے ہوئے اچانک مر گئے۔ اگر دن بھر میں اپنے مسائل، خیالات اور حادات پر گفتگو اور بحث مکمل نہ ہوتی تو رات بھر جاگ کر نتائج اور عملی اقدامات پر یوں اتفاق ہوتا جیسے گونگا گونگے کی رمز اور گنائی کو سمجھتا ہے۔ یوں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے جاتے رہے، لہٰذا سب کو یقین کر دینا پڑا کہ یہ تنظیم ایک الہی تنظیم ہے، اسے امام زمان کی سرپرستی حاصل ہے۔ 1972 میں وزارت تعلیم کے کانفرنس روم میں علماء کرام اور اکابرین شیعہ کی موجودگی میں نخیز تنظیم کے وفد نے شیعہ حمیت و غیرت کے نام پر وزیر تعلیم کو درکارا اور شیعہ قوم کا مطالبہ منوایا تو مرکزی کابینہ نے اس وفد کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر آڑے ہاتھوں لیا۔ وفد نے بغیر اجازت مرکزی کابینہ اتنا قدم کیوں اٹھایا، لیکن نافذ سیکرٹری محمد علی نقوی نے وفد کی کامیابی کو تنظیم کی پہلی فتح قرار دیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے سیمینار ہال میں یوم حسین کے کامیاب پروگرام نے آئی ایس او کے مرکز میں اعتماد اتحاد کو فروغ دیا۔ یوں تنظیم ہاسٹلز، روم اور مساجد کے دروس سے نکل کر تعلیمی اداروں میں متعارف ہوئی۔ محمد علی نقوی جس کربلا کا متلاشی تھا، اس کے دل و دماغ نے محمد علی کو یقین کی منزل پر فائز کر دیا۔ پہلے سال کے پہلے رمضان کے لیے افطار و سحر کا نقشہ شمع، بڑی عید کے لیے دیدہ جیب کلنڈر کیوں تقسیم ہوا۔ نقشے اور کلنڈر نے تنظیم کو تعلیمی اداروں سے عوام تک پہنچایا۔ محمد علی نقوی کے اندر حسینی فکر و عمل کی چنگاری شعلہ بن گئی۔ اس جذبے نے انہیں مرکز میں جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری اور پھر مرکزی صدر بننے پر مجبور کیا۔ جب محمد علی نقوی میڈیکل کالج سے ڈگری اٹھائے باہر نکلا تو وہ صرف ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ علماء کلام میں درد مند آدمی، طلبہ رہنماؤں میں قدیم رہنما، ورکروں میں انتھک ورکر، ممبران کے لیے مثالی ممبر، تنظیم کے قائدین اور ورکرز کے لیے قابل تقریر رہنما اور ورکر، آئی ایس او کا عظیم مبلغ بھی تھا اور پرستار بھی۔ یہی وجہ تھی کہ محمد علی نقوی کی قیادت میں تنظیم پاکستان کے تقریبا نصف شہروں میں پھیل چکی تھی۔ تنظیم کی رہنمائی کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد علی نقوی نے مسیحائی میں اتنی مہارت حاصل کی کہ ڈاکٹر صاحب جب کسی مریض کے نبض پر ہاتھ رکھتے تو اس کی آنکھوں میں نظریں جما کر روح تک بھی پہنچ جاتے اور وہ صرف جسمانی طور پر صحت یاب نہ ہوتا بلکہ روحانی طور پر بھی روحانہ تندرست ہو جاتا. بس وہ ایک مکمل موبائل مسیحا تھے انسان کا ہمدرد غم گسار دکھ بانٹنے والا ڈاکٹر تنظیم کے لیے. جس کسی کالج یونیورسٹی امام بارگاہ گلی کوچے یا شہر میں جاتا وہاں طلبہ کے شعور و آگاہی کو سلگاتا فکر و نظریات کو آنچ دی اذہان کو جگایا امام زمان کا سپاہی بنایا یوں روایتی شیعت کو نظریاتی شیعت غذا پر گامزن کیا. عالم اسلام کے حالات و واقعات سے باخبر ہونے کی ریت 1975 میں غالباً شروع ہوئی. محمد علی نقوی کے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے اور رسول پاک کی سروس کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ جو مسلمان اس حالت میں صبح نہیں کرتا جو مسلمانوں کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یوں طلبہ کی خود سازی اور کردار سازی سے معاشرہ سازی کی طرف تنظیم سازی کا سفر شروع ہوا. پہلے قانون کا رونما ہونے والے واقعات اور حالات سے باخبر رہنے کا آغاز ہوا. 1976 میں ڈاکٹر محمد علی جب دوبارہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تو تنظیمی ضرور محافظ اور میٹنگ میں حالات حاضرہ کے حوالے سے عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں پر بھی بحث ہوتی اور تنظیم کے کردار اثرات اور ذمہ داریوں کا تعین ہوتا. 1976 میں اور عراق میں علمائے کرام پر حکومت صدام نے ناقابل برداشت ظلم و تشدد کیا علماء کو شہید کیا تو تنظیم نے اپنی تاریخ میں پہلی بار امدن احتجاج ریکارڈ کروایا. یہ فیصلہ مرکزی کابینہ نے کیا. ڈاکٹر شہید کی سربراہی میں تنظیم نے سڑکوں پر احتجاج کیا عراق کی حکومت کو خبردار کیا اقوام متحدہ کو نوٹس دینے پر زور دیا حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ عراقی حکومت کو ظلم و ستم سے روکے جبکہ اس وقت تک پاکستان کی کسی جماعت یا تنظیم یا کسی عالم دین یا کسی مدرسے میں کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں تھی. لہذا ISO نے قومی معاملہ سے لے کر عالمی سطح پر مسلم امہ کے حالات و واقعات میں اپنی مسئولیت کا تعین کرنے اقدامات اٹھانے کا آغاز کیا جو یقیناً ڈاکٹر شہید کے مرحون منت تھا. یہ تھا ڈاکٹر صاحب کا قومیات کے حوالے سے بیان اور کردار جبکہ ابھی وہ طالب علم تھے. ISO کے سرکردہ رہنما اور سرگرم رکن IEO کی بنیاد. 1974 میں ISO کے سرکردہ ساتھیوں نے دیکھا کہ ہمارے فعال اور سرگرم ساتھی فارغ و تحصیل ہو کر عملی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں ملازمت اور کاروبار میں مصروف ہونے والے ہیں. ممکن ہے نجی مصروفیات سے ہمارا عظیم تر بھائی چارہ متاثر ہو خاندانی روایات اور معاشرتی مفادات اسلامی نظریات کو کمزور کر دیں قومی امور میں تحرک و گرفت متاثر ہو. اس صورتحال کا جائزہ دینے کے لیے چند سرکردہ فارغ التحصیل اور فارغ التحصیل ہونے والے برادران ایک بار پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں ساتھ جوڑ کر بیٹھے اور دسمبر 1974 میں امامیہ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. 1977 میں پہلے چیئرمین شہید اعجاز حسین رسول نگری کا دورانیہ ختم ہوا تو مجلس اخوان نے امجد علی کاظمی کو چیئرمین بنایا. امجد کاظمی 2-3 ماہ کے بعد اپنے بعض مخصوص اعزاز کی بنا کر مستعفی ہوئے تو ڈاکٹر صاحب بحیثیت مرکزی صدر ISO پریشانی میں خاکسار سے میرے اور چیئرمین کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا. پھر خود بھی ISO کی صدارت سے فارغ ہو کر IEO کی مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے. یوں قومی امور میں اپنی مسئولیت سے زیادہ پر غافر نہ ہوئے. غالباً 1978 میں ایک دن علامہ صفد حسین نقوی صاحب نے ہمیں بتایا اور ایران میں اسلامی تحریک و انقلاب پر تفصیلاً گفتگو کی. سیٹ نواز شریف کے ساتھ اپنے فرانس جانے کا بتایا اور تقاضا کیا کہ امام خمینی کی حمایت میں کچھ کیا جائے. واپسی پر مرکزی کابینہ نے امام کے نام حمایت کا خط لکھنے کا فیصلہ کیا. پاکستان سے تب غالباً یہ کسی تنظیم کا یہ پہلا حمایت کا خط تھا جو کہ IEO نے لکھا. اسی طرح شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے پاکستان میں دورے کی طرف ملی تو ڈاکٹر شہید کے اندر باطن شکن انسان نے کروٹ دی اور تنظیموں کو کچھ نہ کرنے کا متہمت پا کر خود ہی میدان کارزار میں کودے. اپنے چند باعتماد رفیقوں کی مشاورت اور تعاون سے پوسٹر ہم شاہ قادر کا استقبال نہیں کرتے اس رامیہ نے پاکستان کے نام سے چھپوایا اور رات کے آخر اگلی پہل میں شاہ کی استقبادیہ راستوں پر لگایا، نیز اگلے دن شاہ کے خلاف استقبادیہ میں نعرے بھی لگائے۔ لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سامراج اور یہود و نصارا اور ان کے پٹھوں کے خلاف کام کرنے کے لیے جب تنظیمیں بے بس ہوتی تو ڈاکٹر صاحب اپنی ذہانت سے انوویٹو تکنیک کر گزرتے، منصوبہ بندی کرتے، ماسوائے چند مخصوص ساتھیوں کے کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ ٹاسک ہو جانے پر تمام ٹاسک کے لیے تمام ورکرز کو بھی تمام جزیات سے آگاہ نہ کیا جاتا، کامیابی کے بعد سب کو پتا چلتا کہ کون سا مال کا سد ہوا۔ لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ہدف مقصود تنظیمیں نہیں تھیں، تنظیموں کو اہداف یا مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے، تنظیم پدستی کے قائل نہ تھے، تنظیم پدستی کو بت پدستی کے مترادف گردانتے تھے۔ ایسے اقدامات میں ہی ان کے شعور و بیداری کی بلندیوں کی خبر دیتے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے 11 فروری 1979 کو صبح پاکستان کے ریڈیو ٹی وی نے ایران میں انقلاب کی خبر نشر کی۔ امام خمینی کو تہران ایئرپورٹ پر اترتے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھایا تو آنکھوں کانوں پر یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ اس سے قبل میڈیا خاموش تھا، کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ایران کی سرزمین پر اسلامی انقلاب کیسے پنپ رہا ہے۔ تنظیموں کے مرکزی اداروں نے امام خمینی کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد نانتر صلوات۔
ہم جناب جہاز حسین کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے انتہائی قریبی بزرگ ساتھی رہنما اور جذبوں سے نوجوانوں کو بڑھتے تھے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت میڈیا خاموش تھا کہ ایران کی سرزمین پر اسلامی انقلاب کیسے پنپ رہا ہے۔ تنظیموں کے مرکزی اداروں نے امام خمینی کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا، انقلاب کو خوش آمدید کہا، حمایت کا اعلان کیا۔ جامع تو منتظر میں ڈاکٹر صاحب آئی ایس اور آئی او کے سرکردہ بدادنان کے ساتھ علامہ صفدر حسین نجبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام خمینی اور انقلاب اسلام کو پاکستان میں ہر فرد سے متعارف کرانے کے موضوع پہ گفتگو ہوئی۔ امام خمینی کی کتاب جہاد اکبر اور تزیر مسائل کا علامہ صاحب ترجمہ کر چکے تھے۔ ان کتابوں اور تصویری پوسٹرز کو گھر گھر پھیلانے کا فیصلہ ہوا۔ ان پوسٹرز پر امام خمینی کے ایک یا دو جملوں میں پیغام بھی ہوتا تھا۔ بعد ازاں امامیہ پبلیکیشن کی طرف سے ان کتابوں کی اردو بہتر کر کے اچھے کاغذ پہ چھپوا کر مہم کے طور پہ تقسیم کی گئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تزیر مسائل کی بڑی اور چھوٹی تقریباً 1000 کتابیں چھپوائی گئیں اور چھوٹی کتاب انتہائی کنسیشن ریٹ پہ 5 روپے کے حساب سے تقسیم کی۔ یوں انقلاب کو عوامی سطح پر متعارف کرایا گیا۔ اس تاریخی مہم کی کامیابی کا سیرا یقیناً ڈاکٹر صاحب کے سر تھا، کیونکہ وہ دن رات ہر ہر جگہ کے لیے رہنمائی کرتے، جائزہ دیتے، اعداد و شمار جمع کرتے۔ اس مہم نے بھی پاکستان میں روایت پرست شیعوں کو نظریاتی بنانے میں مدد دی۔ درود پڑھیے گا۔ فقہ جعفریہ کے حوالے سے غالباً مارچ 1979 کے پہلے ہفتے میں ایک دن شام سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ آج مغرب کی نماز جامع تو منتظر میں پڑھنی ہے، وہاں علامہ صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ علامہ صاحب کے ساتھ بخر سے وزارت حسین نقوی ایڈوکیٹ اور ایک ٹیچر بھی تھے۔ ان برادران کی گفتگو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کی حکومتی پالیسیوں پر تشویش تھی۔ حکومت نظام مصطفیٰ کی آڑ میں فقہ حنفی کے نفاذ کی خواہاں تھی۔ اس وقت کی اسلامی نظریاتی کونسل کو یہی ٹاسک دیا گیا تھا۔ ملک میں ایک ہنگامہ برپا تھا، سیاسی اور مذہبی جماعتیں مسترد تھیں۔ برادران نے بخر، مدت جعفریہ کے اتحاد و اتفاق اور قومی حقوق کے تحفظ، نیز اپنی فکر پر دوسری فکر کے تصدد کے خلاف کسی تدبیر کے خواہاں تھے۔ طویل بحث و گفتگو اس نقطے پہ سمٹی کہ اگر مدت جعفریہ کے علماء کرام، زاکرین عظام اور کثیر تعداد مدت جعفریہ ایک جگہ اکٹھی ہو تو قومی قیادت مدت جعفریہ کی اعتماد اور بھروسے سے اس قومی فریضے کو انجام دے سکتی ہے۔ علامہ صفدر حسین صاحب نے ڈاکٹر محمد علی نقوی کے چہرے پر پر امید نظریں ڈالی، چند سیکنڈ کی خاموشی ہوئی اور پھر ہم نے اگلے دن نماز زہرین پر ملاقات کے لیے آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے آئے. ہم سمجھ گئے کہ آئی ایس او ہی امید کی کرن ہے جو ایک حد تک قوم میں اپنی ساکھ بنا چکی ہے. آئی ایس او کے مرکزی صدر ثاقب نقوی اور دیگر سرکردہ تنظیمی پدادران کو اکٹھا کیا, قومی مسئلہ ان کے سامنے رکھا, دونوں تنظیموں کو وفد تشکیل دیا. اگلے روز حسب وعدہ جامع منتظر میں علامہ مسعود بدادران بخر سے دوبارہ تفصیل ملاقات ہوئی, ذمہ داریوں کا تعین ہوا, تقسیم کار ہوئی. ڈاکٹر صاحب اور ثاقب صاحب نے آئی ایس او کے تمام ڈویژنس اور یونٹس کو متحرک کیا. علماء کرام, زاکدین عظام, عمائدین قوم, نیز چھوٹی بڑی تنظیموں, اداروں, انجمنوں سے رابطے کیے گئے. اسے شیعہ قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیا گیا. 5 اپریل 1979 کو گجرانوالا میں آئی او کے اجلاس کے ساتھ اگلے روز 6 اپریل کو پاکستان بھارتی شیعہ تنظیموں, اداروں, انجمنوں کے نمائندوں کا اجلاس طلب کیا گیا تھا. اس اجلاس کی میزبانی آئی او نے کی. علامہ صفد حسین نجفی صاحب اور مولانا مرتضیٰ حسین صاحب کی مشاورت سے مفتی جعفر حسین صاحب کو اس اجلاس کی صدارت کی درخواست کی گئی. کیونکہ مفتی صاحب کا شمار غیر متنازع بزرگ علماء میں سے ہوتا تھا, تنظیموں کے اس کنونشن نے سب کے حوصلوں جذبوں کو ممیز کیا. سب نے بکر کنونشن کو کامیاب کرنے کا عہد کیا. سب بکر کنونشن کے قاصد بن گئے. ڈاکٹر صاحب اور ثاقب صاحب نے طوفانی دورے کیے. کنونشن سے ایک دو روز پہلے ہی یہ بدادران تنظیمی ورکرز کو ساتھ لے کر بخت پہنچے. مہمانوں کے استقبال کے لیے, پنڈال کے لیے, بسوں ویگنوں کی پارکنگ کے لیے, علماء کی جداس, زاکدین کے جداس, مومنین کے جمع غفیر کے جداس کے انتظامات کیے. قوم اکٹھی ہوئی. بخت ایک ہی قائد, ایک ہی ریپر, مفتی جعفر, مفتی جعفر کی نعرے سے گونجا. یقیناً ڈاکٹر صاحب کی ذہانت, خدوس ویژن اور قومی درد نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا. اور قوم ایک پاک باز, نڈال, جری, بیدار, صاحب درد قائد کو قائد ملا. تحریکوں قوموں کی کامیابی کو ذہانت اور بکر فیصلہ ممکن بناتا ہے. ایک مثال ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بکر کنونشن میں یہ بھی ہے کہ جلسے کے دوران اچانک تیز آندھی آئی. ریتے سیلاب میں ایسے طوفان کی سخت گیری کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے واسطہ پڑے. قریب تھا کہ شامیانے اڑ جائیں, جلسہ کا سٹیج اجڑ جائے کہ مائک پر ڈاکٹر صاحب کی بربرا انگیز آواز بلند ہوئی. کہا, اے آئی ایس او کے ساتھیو, بھائیو, اٹھو, فوج کو تھام دو, انہیں گرنے نہ دو, یہ پہلا امتحان ہے. اگر آج اس آندھی نے قوم کے سروں سے شامیانے گرا دیے تو مستقبل میں طوفان کو کون روکے گا. اس آواز میں سحر تھا. فوج کھڑے رہے, شامیانے قائم رہے, طوفان گزر گیا. تنظیمی جوانوں کی محنت, ہمت, جدت کو سراہا گیا. ملت جعفریہ کو یقین ہو گیا کہ ان جوانوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کامیابی ہمارا مقصد بن سکتی ہے. یہی وہ اعتماد اور بھروسہ تھا کہ قوم نے اسلام آباد کنونشن کے لیے رب بیک کہا. 6 جولائی 1980 کو مفتی جعفری کی آواز میں آواز مدائی. تاریخ آدم میں فوجی ڈکٹیٹروں کے باب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ رقم کیا. جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں ملت جعفریہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یوں خون نے تلوار پر فتح حاصل کی. قوم سرخرو ہوئی. پاکستان میں شیعت کو بقا ملی. حسینیت زندہ باد ہوئی. مجلس ماتم آزاداری قائم رہی, آزاد رہی. تب سے آپ تک حکمرانوں کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ آزاداری کو روکے یا پابندی لگائے. 1981 میں ایک رات بی بی سی سے ریڈیو نے خبر نشر کی کہ ایرانی پارلیمنٹ میں بم پھٹا ہے. 80-85 ممبران شہید ہو گئے, جس میں علامہ بہشتی اور جواد باہنو جیسی عظیم ہستیاں تھیں. امام خمینی کی انتہائی غمناک اور رنجیدہ آواز نے ڈاکٹر صاحب کو بے چین کر دیا. رات بھر ساتھیوں کو مختلف جگہوں پر یونٹوں میں دوڑایا. نماز ظہر کے وقت مسجد شہداء پر احتجاج کیا. یہ تمام 20-25 جوان, ان سب کو پولیس نے گرفتار کر دیا. ان میں 2-3 ایرانی طلبا بھی شامل تھے. میرے پاس کیمرا تھا, پولیس نے مجھے چھوڑا. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, میں نکلا. لاہور میں یہ خبر پھیلائی. رات بھر سیوزائن کے اندر اور باہر سڑک پر ماتم ہوتا رہا. آخر اگلے دن ڈاکٹر صاحب بما اپنے ساتھیوں کی اپنی قیدی قید سے رہا ہوئے. درود پڑھیے. وقت گزرتا رہا. ڈاکٹر صاحب شب و روز اپنی شیڈول میں قومی معاملات کو ترجیح دیتے رہے. پاکستان میں شیعہ نے حضرت قرار کے اتحاد و اتفاق, مفتی جعفر صاحب کی قیادت اور خطے امام خمینی کی تجویز جاری و ساری رہی. 1981 میں آئی ایس او آئی او کا پیدا وفد ناب ثاقب نقوی کی قیادت میں انقلابی سلامی کا مطالعہ کرنے گیا، خاکسار بھی شامل تھا۔ اس دورے کے دوران تہران میں جمادان میں امام خمینی بت شکن نے پاکستانی وفد کو خصوصی شرف بازیابی بخشا۔ ان کی دل نشین گفتگو سحر زدہ نظروں نے سب کو مسحور کر دیا، اسلام سے عشق و محبت کو جاودان کر دیا، اسلامی انقلاب کے گہرے نقوش مرتب کر دیے۔ اس وقت لاہور میں پبلیکیشن کا جدید تباد کا کوئی ادارہ نہ تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امامیہ آرگنائزیشن کی مرکزی کابینہ میں ڈاکٹر صاحب نے تجویز دی، اور امامیہ پبلیکیشن کا ادارہ 1981 میں مرحوم قاضی محمود الحسن جو اس کے پہلے ناظم بنے، اس ادارے کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے نیز اسلامی انقلابی کتب کی اشاعت کے لیے ڈاکٹر صاحب نے خاصا وقت دیا۔ اس ادارے نے اپنی پہلی کتاب کم سے کم تک جو انتہائی دیدہ زیب تھی اس زمانے کے حوالے سے، اس کا پہلا ایڈیشن چند دنوں میں فروخت ہو گیا۔ مولانا مرتضیٰ حسین کی اس کاوش کو ہر حد کے نے سراہا، اندازن پاکستان میں بلا تفریق مذہب ہر انقلابی نے اس کتاب کو حاصل کیا، اور پھر امام خمینی کی کتابیں جہاد اکبر توضیح المسائد بھی اشاعت ہوئی، مقبولیت ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا دستور بھی سب سے پہلے اسی ادارے نے چھپوایا، یوں پاکستان ایک اسلامی جمہوری حکومت کے خط و خال سے واقف ہوا۔ پھر جب امریکی تاغوت نے اپنے پٹھو عراق کے ذریعے ایران پر جنگ مسدد کی، تمام عربوں کے وسائل اس جنگ میں جھونک دیے، اسی ادارے امامیہ پبلیکیشن نے کبھی اپنے نام سے کبھی کسی اور نام سے پمفلٹ نیوز بلٹن شائع کیے اور پرنٹ میڈیا کے خلاف جنگ لڑی۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر صاحب نے سرجری آزاد ادویات اکٹھے کرنے کے لیے بدکس کو گھر گھر شہر شہر بھیجا، اور امریکہ کے ظلم و ستم کے خلاف نفرت پھیلانے کا آغاز بھی ہوا۔ نماز عاشور 1981 میں فوجی ڈکٹیٹر جنرل صاحب نے ایک اور چال چلی، تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں نماز عصر اور ظہر پڑھنے کے لیے پڑھنا ضروری قرار دیا، سرکاری سطح پر دفاتر میں انتظامات کیے۔ اس کے پیچھے بھی زکات آرڈیننس کی طرح ایک سازش کار فرما تھی، جسے بار وقت بھانپ دیا گیا۔ کہا جاتا تھا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، شیعہ ماتم کرتا ہے اور امام آباد گاہ جاتا ہے۔ اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے آئی او کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا، پھر آئی ایس او کے ورکرز کو ساتھ مدا کر راوت پنڈی یا راوت پنڈی اور لاہور میں پہلی دفعہ دو جگہ پہ روزے عاشور نماز کا آغاز ہوا۔ لاہور میں نامی محرم کو کرشن نگر کی سڑک پر نمازیوں کو بچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ساتھیوں سمیت ڈنڈے بھی کھائے، آنسو گیس بھی کھائی، جلوس ادا کی انتظامیہ پولیس انتظامیہ نے نماز روکنے کا ہر حد پر استعمال کیا، لیکن یہ نماز پڑھی گئی، کسی نے آدھی پڑھی، کسی نے پوری پڑھی، لیکن یہ نماز قائم ہو گئی۔ پھر اگلے سال تقریباً پاکستان کے نصف شہروں میں آئی ایس اور آئی او کے ورکرز نے ہر جگہ نماز قائم کر دی، اور یہ نماز اس وقت اس میں ایسی رکت ہوتی تھی جیسے یہ نماز کربلا میں پڑھی جا رہی ہے، اور یوں جنرل ضیاء کا یہ دوسرا حربہ بھی ناکام ہوا۔ دستِ قضا نے 29 اگست 1983 کو حضرت علامہ مفتی جعفر حسین کو سفر آخرت پر روانہ کر دیا۔ علماء کرام کے مختلف مدک متحرک ہوئے، وفاقی علماء شیعہ نے بھی مدک کے دورہ جات کیے۔ 10 فروری 1984 کو ایک بار پھر علماء تنظیم سرکردہ ساتھیوں مائدین اکٹھے ہوئے، پاک باز مخلصین کی نظریں علامہ صفدر حسین پر مرکوز ہوئیں اور اصرار کیا۔ جب علامہ صفدر صاحب کو یہ اعتماد حاصل ہوا، انہوں نے نوجوانوں کے نمائندے ڈاکٹر صاحب سے صدا مشورہ کرنے کے بعد استخارہ کیا، اور حجت الاسلام سید عارف حسین حسینی جیسے جماع عالم دین کی قیادت کا اعلان ہوا۔ درود پڑھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان میں حسینی کی شکل میں متحدی اور بہشتی مل گئے، علامہ حسینی کو ڈاکٹر کی شکل میں ڈاکٹر چمدان مل گئے، علامہ صفدر حسین کی سرپرستی اور رہنمائی ملی، اور وہی امام خمینی سے کے ذریعے کا واسطہ بنے، اور دو دیو سماج روڈ پر ہیڈ کوارٹر بنا، ڈاکٹر صاحب اس کے مسعود بنا دیے گئے۔ آئی او آئی ایس او تحریک کے بظاہر دفاتر اپنی اپنی جگہوں پہ تھے، لیکن تمام تنظیمی اور تحریکی سرگرمیوں، کارکردگیوں، برکز، ممدان، عظما،
انقلاب دوستوں بھائیوں کا یہ مرکز قرار پایا۔ اپریل 1984 میں علامہ حسینی نے اپنی کابینہ بنائی تو ڈاکٹر صاحب کو ان کی خداداد صلاحیتوں رجحانات کے باعث سیکرٹری نشو نشاط منتخب کیا۔ یہ قومیات میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا نہ صرف اعتراف تھا بلکہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا پیغام عوام تک پہنچانا ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ناممکن سمجھا گیا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں پاکستان میں مرزت جعفریہ کے حوالے سے شاید ہی کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ رونما ہوا ہو جس میں ڈاکٹر صاحب مضبوط نہ ہوئے ہوں۔ 84 اور 85 میں ڈاکٹر صاحب نے علامہ حسینی کے لیے پاکستان میں جگہ جگہ تعارف کروایا اور خود بھی بہت ساری جگہوں پہ گئے۔ جب علامہ حسینی کو عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی تو پھر انہوں نے جو حکومت سے کیا ہوا وعدہ تھا اس کے حوالے سے وہ متوجہ ہوئے تو انہوں نے لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور تمام جگہوں پہ جو ہے وہ دے دی، جو کہ ہیڈ کوارٹر تھے صوبائی، اس کے لیے کال دی۔ کوئٹہ میں اس حوالے سے 6 جولائی 1985 کو 20 مومنین شہید ہوئے۔ اور پھر میں ایک دفعہ کہ جب ان شہید ہونے کے بعد جب مختلف جگہوں پہ علماء کرام بھی گئے اور کوئٹہ کے بہت سارے مومنین اور علماء کرام کو گرفتار کر دیا گیا تو 30 اپریل 1986 کو جب مرکزی کابینہ تحریک جعفریہ کی بیٹھی تو فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ آخر ڈاکٹر صاحب نے یہ تجویز دی کہ کیوں نہ اقدام مارچ کا اعلان کیا جائے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے چلو چلو کوئٹہ کا کوئی ایسا سما باندھا کہ فوجی حکومت نے تحریک کے تمام مطالبے منوعین مان لیے تو اپنی شکست کا اعتراف کیا۔ حکومتی ہتھکنڈوں کے ناکام ہونے پر تابوت استعمال نے ملک میں خانہ جنگی کا منصوبہ خدکہ وادیت کی بنیاد بنایا۔ سپاہی صحابہ کے چند دن کے اندر کمانڈوز کی فوج اٹھی۔ 6 ستمبر 1986 کے منحوس دن پنجاب میں اشور کے زور دہشت گردی کا آغاز جنگ سے ہوا۔ لاہور میں بھی آگ لگی، عدم جرائے امام بارگاہوں پر حملے ہوئے، عدادات زخمی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ قائد شہید اور ڈاکٹر شہید نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، مشاورت ہوئی، ملت و تنظیم کے جوانوں کو خود امن رہنے اور جوابی کارروائی نہ کرنے کا کہا، البتہ دفاع پر پورا زور دیا۔ یوں یہ خانہ جنگی اور حکومت کا یہ منصوبہ، سی آئی کا یہ منصوبہ ناکام ہوگا۔ ضرور پڑھیے گا۔ آخر جو حکومت کا منصوبہ تھا کہ شیعہ کافر کے نعرے لگوائے، شیعہ سنی خدیج کو وسیع کرنے کی مہم کا آغاز ہوا۔ اس صورتحال کو بام کے پھر تمام لوگ بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ شیعہ نے قوم کے لیے ایک راہ حل نکا دی جائے۔ اور یوں مارچ 1987 میں قرآن و سنت کانفرنس کا فیصلہ ہوا اور یہ 6 جولائی 1987 کو لاہور میں کانفرنس ہوئی۔ مظلوموں محدوموں کی داد رسی کے لیے، فرقہ وادیت کے خاتمے کے لیے، ملک کی سامریت کے لیے، فوجی ڈکٹیٹروں لٹیروں سے نجات کے لیے، ایران سے کانفرنس تک ملک کے ہر شہر اور ہر قصبے میں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جہاں یہ پیغام نہ پہنچا ہوگا۔ جب امام بارگاہوں میں اور مساجد میں نمازیوں سے لاہور چلنے کا عہد دیا گیا، پوچھا گیا تو جب سب نے کہا کہ قائد کے فرمان پر جان کی قربان ہے تو حکومتی اداروں نے عوام کے تیور دیکھ کر، بربدے جذبے دیکھ کر قائدین و منتظمین سے درخواست کی کہ نہ موچی دروازے میں یہ لوگ سما سکیں گے نہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں۔ اس عوامی سمندر کے لیے صرف مینار پاکستان جگہ ممکن ہے۔ 2 ماہ کی متواتر محنت کے کیے ہوئے انتظامات کو 2 روز میں تبدیل کرنا بظاہر ناممکن تھا۔ قائد شہید کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اور روحانیت سے مسرور ہو کر ڈاکٹر صاحب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ ذمہ داری قبول کی۔ فرادی جسم و عزم اور حوصل و ہمت کے مالک ڈاکٹر صاحب نے سینکڑوں امامیہ اسکاؤٹس اور ہزاروں ورکروں کی مدد سے تمام انتظامات کیے اور یوں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا عوامی سمندر مینار پاکستان پہ نعرہ جب لگایا، خدایا خدایا تا انقلاب مہدی، زندہ رہے خمینی، زندہ رہے حسینی، ایسا لگا جیسے لاہور کے دور دیوار گونج اٹھے ہیں اور واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں بھی مردہ باد امریکہ، مردہ باد امریکہ کی للکار سے لرز گیا ہے۔ 1986 میں ڈاکٹر صاحب عراق کے خلاف محاذ پر گئے، ڈاکٹر صاحب 1988 میں حج پر گئے، قائد شہید کا امام خمینی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے برات از مشرقین، مرگ پر امریکہ، مرگ پر اسرائیل کا بینر لگانے کے لیے، یہ صدا بلند کرنے کے لیے کہ اے مسلمانوں جس شیطان سے تم نفرت کا جس شیطان سے نفرت کے اظہار کا کہا گیا ہے وہ آج امریکہ کی شکل میں مسرت ہے. یہ سب کچھ شیطان نے بزرگ امریکہ کیسے برداشت کرتا؟ اس کے حکم پہ ڈاکٹر صاحب کو مکہ میں گرفتار کیا گیا اور علامہ حسینی کو پشاور میں 7 اگست 1988 کو شہید کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب جب 2 ستمبر کو لاہور واپس آئے تو لاہور کے دور و تہوار لوہا کلاں تھی، فضا سوگوار تھی، تمام ورکرز افسردہ تھے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا قومی کردار کے حوالے سے گفتگو ایک طویل بحث کی متقاضی ہے. اختصار کے باوجود تمام واقعات کی طرف اشارہ ایک نشست میں مشکل ہے. قومی کردار کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی سیرت اور تعلیمات کا جائزہ دینا، ان کا تجزیہ کرنا یقیناً وقت کا اہم تقاضا ہے، تاکہ آج کا ورکر، آج کا عہدیدار، آج کا آدم دین، آج کے رہنما کچھ کر گزرنے کے لیے رہنمائی اور روشنی حاصل کر سکیں، ان کو سچے حوصلے اور صادق جذبے ملیں. صرف ایسا سیمینار کر کے، ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کر کے بدی و ذمہ ہونا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے صرف اور صرف خراج تحسین پیش کرنے سے ان کی روح کو تکلیف ہو. ہاں، اگر ان کے خیر خواہ، ان کے محب، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، عروج و جواد، کامیابیوں ناکامیوں کا بغور جائزہ دیں، عمیق مطالعہ کریں اور قومی امور و معاملات کے لیے اپنے رول کا تعین کریں، ملت کو کسی کامیابی سے ہمکنار کریں، تو یقیناً ڈاکٹر صاحب کی روح اس سے شاد ہوگی، مسرور ہوگی، رہنمائی کرے گی اور سرپرستی کرے گی. اللہ پاک امام زمان کے صدقے میں ہم سب کو اپنے آقا مولا کے ظہور کی اضاء موت کرنے کی سعادت عطا کرے.